الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ عشر، جس نے مجھ پہ 10 بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ مئتا، رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ الفا، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے عاشقان رسول، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، میرے رب کی ایک رحمت ایک طرف، کوئی کمپیریزن ہے نہیں ہے نا، لیکن کتنا آسان ہے کہ رحمتیں برستی رہیں، آپ رحمتیں لوٹتے رہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھتے رہیں، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ لیکن اب اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے از مور بیوٹیفل۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفن، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا۔ 1000 بار درود میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود ہے نا، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے۔ کتنی دیر لگے گی؟ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ انعام پتہ ہے کیا ملنا ہے؟ آپ نے مسجد کی اندر ایک اعلان سنا ہوگا کہ تمام نمازی اپنا کاندھے سے کاندھا ملا لیں، کاندھا ٹچ کر لیں۔ اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کاندھا کس سے ٹچ ہوگا؟ ویری نیکسٹ ٹو یو، جو بالکل برابر میں ہے اسی سے کاندھا ٹچ ہوگا نا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے 1000 بار درود پاک پڑھا، ومن صلی علیہ الفن، زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا، پیچھے نہیں۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے نہیں، ہم تو غلام یہ تمنا کرتے ہیں آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں جنت میں۔ نبی پاک فرماتے ہیں ایسے جنت میں میرے ساتھ جائے گا، زاحمت کتفہ کتفی، اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اے غلاموں، کتنا بڑا انعام، جنت میں بھی نبی پاک کے ساتھ، پھر بھی درود نہ پڑھیں۔ پرابلم کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں پڑھتے درود؟ ہم ہر بار محفل میں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، سو مینی ٹائمز ہم انٹینشن بھی کرتے ہیں کہ نہیں یار اب پڑھنا ہے، مگر کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ کوئی تو ریزن ہوگا، اس کی وجہ آج بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کو اپنی زندگی میں، اپنی شیڈیول میں شامل نہیں کرتے۔ ہمارا بریک فاسٹ، ہمارا ناشتہ کیوں نہیں چھوٹتا؟ ہماری آفس کیوں نہیں چھوٹتی؟ ہماری اسکول کیوں نہیں چھوٹتی جو پڑھنے والے ہیں؟ لنچ کبھی ایسا ہو جائے کہ یار آج کھانا دوپہر کا رہ گیا؟ نہیں، شام کو بھی جا کے دوپہر کا کھانے کی قضا کرتے ہیں۔ بھائی ڈنر کیوں نہیں چھوٹتا؟ اچھا جو دوائیاں کھاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، کسی کی صبح دوپہر شام، یہ دوپہر شام کی دوائی ہوتی ہے، بڑی تیاری بڑی پلاننگ کے ساتھ دوائی کی ڈبی ساتھ رکھیں گے، گھر والوں کو بھی کہا ہے کھانا دینا ساتھ دوائی بھی دے دینا۔ کیوں؟ شیڈول میں شامل ہے۔ جس چیز کو میں نے اپنے روٹین میں شامل کیا وہ شامل ہو گئی۔ پرابلم یہ ہے ہم نے درود کو اپنی روٹین میں شامل نہیں کیا۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے نماز کو اپنی روٹین میں شامل نہیں کیا۔ نماز رہ جاتی ہے، کیوں رہ جاتی ہے بھائی؟ پوچھو نمازیوں سے، ماشاء اللہ بڑی کثیر تعداد میں یہاں نمازی ہوں گے، جو پکا نمازی ہے نا، وہ نماز اس کی جماعت چھوٹ جائے اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، یار ابھی ظہر نہیں پڑی، ایسا ہوتا ہے، اثر رہ گئی ہے، یار مغرب نہ ہو جائے، اثر پڑنی، کیوں؟ اس نے روٹین میں شامل کر لیا نماز کو، اس کو چین نہیں آئے گا۔ الحمدللہ بار بار انٹیریئر الارم بچتا ہے، یار ابھی تک عشاء نہیں پڑی ہے، کیوں؟ وہ نمازی ہے۔ تو اب روٹین میں شامل ہوا تو اللہ کی رحمت سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میری روٹین میں درود پاک شامل ہو جائے، تو آپ کوئی مخصوص وقت کریں، کہ یہ جو میرا وقت ہے یہ درود ٹائم ہے، اب دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں لوٹ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے مشہور لوگوں سے ملنے کی، اور آج کل تو سیلفی کلچر ہے، بندہ ہاتھ ملا کر جس سے مل رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، کیمرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اب تو ایک عجیب ٹرینڈ بھی بن گیا ہے کہ ملاقات کر کے کوئی آئے نا کہ میں فلاں سے ملا ہوں، لوگ کہتے ہیں تصویر دکھاؤ۔ ملاقات ویلڈ ہی جب ہے جب تک اس کی پکچر نہ دیکھے، پتہ نہیں کیا ماحول ہو گیا ہے۔ ہم لوگ تو اتنا برا پھنس گئے ہیں کہ پہلے لوگ مل کے کہتے تھے حضرت دعا کر دیجئے گا، اب دعا کوئی نہیں کرواتا، سب کو سیلفی چاہیے۔ بلکہ اب ایسا لگتا ہے مجھے کچھ دنوں کے بعد اعلان ہوگا کہ فلاں اجتماع میں، آج کل اعلان ہوتا نا اجتماع کے بعد نیاز کا اہتمام ہے، تو اب لگتا ہے ایسا ہے کہ اگلے کچھ سالوں بعد اعلان ہوگا کہ اجتماع ہوگا اور اس کے بعد سب کے لیے سیلفی کا انتظام ہے، تو لوگ زیادہ خوشی خوشی آئیں گے۔ یہ عجیب ماحول ہو گیا ہے۔ لیکن ملاقات بڑے آدمی سے، مشہور آدمی سے ملاقات کا جس کو شوق ہے، ان سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس سے آپ ملنا چاہیں گے؟ There is only one and only personality. کیوں؟ وہ شافع محشر ہے۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کوئی اور نہیں بچانے والا، شفاعت کرنے والی ایک ہی ذات ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ تو آقا سے ملاقات کی سب کو تمنا ہے نا، اب ذرا سوچو کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا، کیسے ملاقات ہو سکے گی؟ قربان جائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیں بڑا آسان فارمولا دے دیا، فرماتے ہیں جو دن بھر میں، حدیث پاک کا مضمون ہے، مجھ پر 50 بار اونلی 50 ٹائمز درود پاک پڑھ لے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اللہ اللہ، اتنی کرم نوازی، پھر بھی ہم درود نہ پڑھیں، فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہیں ہمارے پاس، سوشل میڈیا پہ کتنا ٹائم ضائع کرتے ہو، کیوں اپنے آقا پر درود نہیں پڑھتے؟ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ آئیے مل کر ایک بار با آواز بلند درود پاک پڑھیں گے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جن کی جتنی شان بیان کی جائے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، شان کمپلیٹ نہیں ہوتی، بات پوری نہیں ہو رہی۔ نبی پاک کی شان دیکھیں، دنیا کے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کی بایوگرافی ان کے دنیا کے جانے کے بعد لکھی جاتی ہے، سیرت لکھی جاتی ہے، ایک کتاب آ جاتی ہے، دو کتابیں آ جاتی ہیں، چار کتابیں آ جاتی ہیں۔ نبی پاک کی ذات وہ ہے، 1450 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ابھی تک بات پوری نہیں ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا، والیوم آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں، علماء ہر گوشہ زندگی پر لکھ رہے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، پیارے آقا کی تعریف ہی ختم نہیں ہو رہی، نبی پاک کی شان کمپلیٹ نہیں ہو رہی، نبی پاک کا تمام، جس کو آپ کہیں کوئی کہہ سکے کہ جناب اب سیرت کمپلیٹ ہوئی، نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شاعر لکھتے ہیں، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ بریلی کے تاجدار نے بھی کئی بار کوشش کی کہ نبی پاک کی شان بیان کروں، کبھی تو جھوم کر قلم اٹھایا اور لکھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جام جان اے جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا آقا کہوں تجھے، کبھی لکھتے ہیں کہ کیا کیا آقا کی شان ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سنو سنو قیامت کے دن کیا ہونا ہے، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ کہتے ہیں اے رضا، خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا قرآن جس کا کلام ہے وہ خود نبی پاک کی شان بیان کر رہا ہے، تو اب تیری کیا اوقات ہے کہ محبوب پاک کی شان بیان کرے؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ سچی بات یہ ہے، ہم سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ پیارے آقا کے اتنے معجزات ہیں، میں کبھی کبھی پڑھتا، آپ بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں، میں سوچتا ہوں صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے، ایک تو نبی پاک کا مبارک چہرہ بھی دیکھتے، آقا کی صحبت بھی اٹھاتے، اور اپنی آنکھوں سے نبی پاک کے معجزے بھی دیکھتے۔ دیکھیں نا، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ مولا علی کی جب نماز جا رہی تھی تو نبی پاک نے سورج کیسے واپس پلٹا دیا، ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ جب کفار مکہ نے نبوت کی نشانی مانگی تو میرے آقا نے اشارہ فرما کر چاند کو دو ٹکڑے فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ اور ان کے 70 صحابہ بھوک سے نڈال تھے، ایک دودھ کا پیالہ کیسے 70 صحابہ کو پورا ہو گیا وہ بھی نہ دیکھ سکے۔ ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آئے اور نبی پاک سے کہے بتاؤ مٹھی میں کیا ہے، اور آقا فرمائے میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یہ تیری مٹھی میں جو کنکر ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ کنکریوں کو کلمہ پڑھایا، درخت آ کر سجدہ کرتے، جانور پیارے آقا کو سلام کرتے، معجزات کی ایک طویل فہرست ہے، جب جب سنتے ہیں جتنی بار سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے، مگر ہم وی آر ناٹ آئی وٹنس آن دیٹ ایرا، اس زمانے میں ہم نہیں تھے، ہم نہیں دیکھ سکے یہ معجزات۔ مگر اے میلاد منانے والوں، اے نبی پاک کے چاہنے والوں، دیر از اے میریکل، ایک معجزہ ہے جس کو علماء سب سے بڑا معجزہ قرار دیتے ہیں، اعظم المعجزات، بگیسٹ میریکل، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، وہ آج بھی ہمارے درمیان ہے، 1400 سال ہو گئے ہمارے پاس ہے، جب چاہے اس کی برکتیں لوٹیں، اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میرے آقا کو رب نے اپنا کلام عطا فرمایا، قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور یاد رکھنا سارے معجزے ایک طرف، قرآن سے بڑا کوئی اور معجزہ نہیں ہے۔ اللہ نے سینہ مصطفیٰ کو وہ طاقت عطا فرمائی، وہ قوت عطا فرمائی کہ وحی نازل ہوتی، آقا کے دل اقدس پر قرآن نازل ہوتا، اور آج یہ قرآن ہمارے درمیان ہے۔ اس کی عقلی، اس کی لاجیکلی اگر آپ کمال دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے، دنیا میں آپ کی کوئی فیورٹ بک ہو آپ کتنے بار پڑھیں گے؟ 2 بار، 3 بار، 5 بار، پھر کیا کریں گے؟ لائبریری میں رکھ دیں گے۔ آپ کہیں گے یار بہت پسند ہے، 5 بار پڑھی، اب کیا پڑھوں یار بور ہو گیا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، 1000 بار پڑھیں ہر بار نیا لطف دیتا ہے، قرآن سے بندہ بور نہیں ہوتا، پڑھنا نہیں آتا، اس کا ترجمہ نہیں پتا، اچھا پڑھنے والا مل جائے جب وہ پڑھتا جاتا ہے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 5-6 سال کے بچے کو دیکھو نا، اپنے گھر والوں کی زبان صحیح نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو 6 سال کا بچہ پورا قرآن یاد کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے جو ہمارے درمیان ہے، اور آج میں آپ سب کے لیے، آج کے اس عظیم اجتماع کے لیے، میں ایک قرآنی واقعہ لے کر آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، میں آج اس قرآن کی بات آپ سے کرنے والا ہوں جو کلام اللہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاندار تحفہ ہمیں دیا ہے، بدقسمتی یہ ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں سمجھتے۔ آج دنیا کی بہت ساری معلومات ہمارے پاس ہے، دنیا بھر کی چیزوں پر آپ کی نظر ہے، ٹھیک ہے آپ کے کاروبار کی ضرورت ہے، آپ اس پر توجہ رکھتے ہیں، مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا قرآن پر نظر نہ ہونی چاہیے تھی؟ کیا نبی پاک اور انبیاء کرام کے جو واقعات قرآن میں موجود ہیں وہ ہمیں معلوم نہ ہونے چاہیے تھے؟ آج ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جناب کون سی جنگ میں کون سا ویپن استعمال ہوا، مگر میرا سوال یہ ہے اے مسلمانوں، کیا ہمیں اور ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ غزوہ بدر بدر میں کس طرح مسلمانوں نے لڑائی لڑی تھی، کتنے مسلمان تھے، سامنے کیسے کیسے جنگجو تھے، اللہ نے مدد کیسی کی کہ فرشتوں کی فوج نازل ہوئی. انفارچونیٹلی ہم اسلامی تاریخ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا شوق قرآن مزید بڑھے اور قرآن میں کیسے کیسے میسیجز ہیں. آج اس نیت سے میں ایک مختصر واقعہ اور اس کے تحت ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. آج بات کرتے ہیں اس نبی علیہ السلام کی جس کی دعا تھی کہ میرے آقا یعنی ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیدا ہوں. انہوں نے بہت سال پہلے یہ دعا کی، اللہ نے یہ دعا قبول کی اور اس نبی ہی کی اولاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. خود میرے آقا فرمایا کرتے کہ میں دعائے ابراہیم. آج بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم جن کو خلیل اللہ کہا گیا. خلیل کہتے ہیں دوست کو جو اللہ کے دوست تھے. حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ ہے اور ابراہیم سریانی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے ابو الرحیم یعنی مہربان باپ. چونکہ آپ بچوں پر بڑے مہربان تھے اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا اور مہمان نوازی اور رحم و کرم میں آپ مشہور تھے. بعض لوگوں نے کہا ابراہیم اصل میں ابرم تھا جس کے معنی ہے بزرگ. چونکہ حضرت ابراہیم وہ عظیم ہستی ہیں جو بہت سے انبیاء کرام کے والد ہیں، یعنی آپ کی نسلوں میں بہت سارے اللہ کے نبی ہوئے اور سارے دینوں میں آپ کی عزت ہے، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی آپ کی اس عظمت کے قائل تھے. اس لیے آپ کا نام ابراہیم ہوا. آپ کو مہمان نواز بھی کہا جاتا تھا. آپ کا گھر سڑک کے کنارے پر تھا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مہمان نوازی کی سنت کو ادا کرتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کا گھر جو تھا نا وہ سڑک کے کنارے تھا، جو مسافر گزرتا اس کی مہمان نوازی کیا کرتے. مہمان نوازی یہ نبیوں کا طریقہ ہے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کتنا بڑا کام لیا. آپ نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر آپ نے کعبے کی تعمیر کی. وہ تاریخی مقام جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. آپ یہاں بلڈر بھی موجود ہوں گے. اونچی دیوار بنانا ہو تو لفٹر لگاتے ہو، نیچے بنانا ہو تو ہاتھ سے مزدور رکھ دیتا ہے. اونچی دیوار کے لیے کوئی نہ کوئی کرین، کوئی لفٹ چاہیے ہوتی ہے. کبھی سوچا کہ کعبے کی اتنی اونچی دیوار ہے، حضرت ابراہیم نے اوپر کے پتھر کیسے رکھے؟ اللہ نے یہ معجزہ آپ کو عطا کیا. وہ پتھر جو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مقام ابراہیم. آپ اس پتھر پر جب کھڑے ہوتے، اوپر پتھر رکھنا ہوتا، یہ پتھر لفٹر کا کام دیتا، یہ اونچا ہوتا چلا جاتا. نیچے پتھر رکھنا ہوتا، یہ پتھر نیچے آ جایا کرتا. حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے، حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کرتے. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سوچئے، جس جگہ پر حضرت ابراہیم کے قدم لگے، اللہ نے اس زمین کو موم کر دیا. وہ پتھر پر آپ کے نشان کیسے نقش ہوئے؟ کبھی ریئلائز کیا یہ کب کا واقعہ ہے؟ About 4,000 years, more than 4,000 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں جب کعبہ تعمیر کیا گیا تھا. یہ آج کل اس کے اوپر گلاس کا کور لگا دیا گیا ہے. آج سے چند سو سالوں پہلے یہ خالی پڑا رہتا تھا. برساتیں گزری، آندھیاں گزری، کتنے لاکھوں لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا، مگر کیسا پتھر ہے، اپنے دل میں حضرت ابراہیم کا نقش ایسا محفوظ کیا ہے، آج بھی آنکھیں دیکھتی ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. اب سنو جو ایمان والی بات کرنی ہے. میرے نیچے اسلامی بھائیوں، اب حضرت ابراہیم کا وہاں پر قدم لگا، قرآن میں آیت نازل ہو گئی، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کیا ترجمہ ہے؟ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. اللہ کو اپنے حبیب کی ادا کیسی پسند آئی؟ اپنے نبی کے قدموں کے نشان ہیں. حضرت ابراہیم وہاں نہیں ہیں، ان کے قدموں کے نشان ہیں. علماء کہتے ہیں جب ابراہیم کے قدم جہاں لگ جائیں علیہ الصلوۃ والسلام، ادھر سجدہ کرو، ادھر جا کر دعا مانگو، برکتیں ملتی ہیں. تو جس مزار میں مصطفیٰ کریم بذات خود موجود ہیں، جس روزے میں امام ابراہیم، امام الانبیاء، ہمارے آقا جلوہ فرما ہیں، وہاں تو قدم لگے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں. اس پتھر کی شان قرآن بیان کر رہا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو تو ذرا سوچو جس مزار میں نبی پاک بذات خود موجود ہیں اس کا مقام, اس کا مرتبہ, وہاں رحمتوں کے نزول کا عالم کیا ہوگا. جب ہی تو ساری دنیا تڑپتی ہے آقا کے روضے پر جانے کے لیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, سارے دیوانے بے تاب ہیں اس لیے. ہم مدینے کے لیے کیوں ترستے ہیں؟ سارے دیوانے بے تاب ہیں اس لیے, شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے. مدینہ کس لیے عطار؟ جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. تو کسی وسوسے کا شکار نہ ہوا کرو, کائنات میں اگر کوئی مبارک ترین جگہ ہے, سب سے مبارک, سب سے زیادہ افضل اگر کوئی جگہ ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے, کونین کے والی رب کے حبیب موجود ہیں. تو کیوں نہ ہم نبی پاک کے روضہ انور پر جا کر برکتوں کی دعائیں کریں اور وہاں سے برکتیں لوٹیں. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ اپنے حبیب نبی آخر الزمان کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما. اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی کہ آپ کی نسل ہی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, حضرت ابراہیم کو 10 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں, یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول پاک کے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت ابراہیم اپنے بعد میں آنے والے سارے نبیوں کے, سارے انبیاء کرام کے والد ہیں. ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے, ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں, آپ ہی کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں, آپ ہی کی یاد میں حج کے ارکان ہیں, آپ ہی کعبہ شریف کی تعمیر کرنے والے یعنی اسے گھر کی شکل بنانے والے ہیں. جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ بنایا, قیامت تک وہاں قیام اور سجدے ہوتے رہیں گے. تفسیر نعیمی میں لکھا ان کے بچے فوت ہو جاتے ہیں, سنو مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی زوجہ حضرت سارا عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں. قیامت میں سب سے پہلے آپ کو عمدہ لباس عطا ہوگا اور اس کے فوراً بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوگا. ایک عظیم شخصیت ہے جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں. قرآن میں ایک اور شاندار واقعہ موجود ہے, کاش ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں. پھر ایک تاریخی آگ جلائی گئی, اتنی آگ جلائی کہ آسمان میں جتنے پرندے اس کے اوپر تھے وہ مر گئے. بہت بڑی آگ جلائی گئی مگر اس آگ میں آپ کو پھینکا کیسے جائے؟ ایک ایسی توپ ٹائپ کی چیز بنائی گئی تاکہ دور سے آپ کو تھرو کیا جائے اور آپ اس آگ میں گر جائیں. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, اے رب ان کی مدد فرما. اللہ اکبر. رب ارشاد فرماتا ہے, میرا خلیل اگر مجھے کہے گا تو میں اس کی مدد کروں گا. حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں کہ حضور مجھے کچھ حکم دیجئے. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں, میرا رب دیکھ رہا ہے. کہا حضور آپ اللہ سے تو عرض کر دیجئے. سبحان اللہ, جواب سنو. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے, وہ جو بہتر فرمائے گا مجھے قبول ہے, اگر میری آزمائش اسے قبول ہے تو یہ بھی مجھے قبول ہے. توکل دیکھو, بھروسہ دیکھو. فرشتے حاضری دے رہے ہیں کہ حضور آپ کہیں ہم آپ کی مدد کریں, بارش برسا دیں تاکہ یہ آگ بجھ جائے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے کسی فرشتے سے مدد نہیں مانگی. اور آپ جاننا چاہیں گے جس وقت یہ تاریخی واقعہ ہوا حضرت ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں آپ کی عمر یا 18 سال تھی یا 20 سال تھی. 18-20 سال کی عمر میں توکل کا عالم یہ تھا, بھروسے کا عالم یہ تھا کہ اگر یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے تو مجھے بھی قبول ہے. آپ کو آگ میں پھینکا گیا. اللہ اکبر. پھر رب کی حکمت دیکھو. اللہ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد ہوتا ہے اس آگ کے لیے, ارشاد ہوتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آگ کو حکم دیا جاتا ہے, ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ابراہیم پر. آگ ٹھنڈی ہو گئی. حضرت ابراہیم اتنی بڑی آگ میں ڈالے گئے, کتنے دن رہے پتہ ہے آپ کو؟ بعض مفسرین کا قول ہے 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلے میں رہے. کسی مفسر نے لکھا 40 دن, کچھ مفسرین نے لکھا 50 دن. مگر جب اس آگ سے باہر آئے تو آپ کا بال بھی بیکا نہ ہوا تھا. اب اس واقعے سے سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو. اب میں آتا ہوں میسج کی طرف, مجھے بیان کنکلوڈ بھی کرنا ہے. اب میں اپنے بیان کے کنکلوژن کی طرف آتا ہوں. یہ ایک قرآنی واقعہ ہے مگر میرے بچوں میرے ینگسٹرز یہ اللہ کی کتاب میں واقعات موجود ہیں. ون آف دا موسٹ اسٹورنگ انسیڈنٹس ہیں. کتنے انٹرسٹنگ آپ دیکھیں یہ انسیڈنٹس ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے. اب اس کے پیچھے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں علماء نے بحث کی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیوں فرشتوں کی مدد نہیں لی. تو بتایا کہ رب پر بھروسے کا عالم یہ تھا. اور شاعر لکھتے ہیں نا جب یہ لیول آ جائے نا یہ لیول آ جائے بھروسے کا تو کیا ہوگا. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا. ایکچولی وی نیڈ ہمیں وہ دل چاہیے وہ ایمان چاہیے رب پر بھروسے کا. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی تمہاری غموں کی آگ پھول بن جائے گی اگر ایمان ابراہیم جیسا ہو جائے. اور ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے ہر چیز کا فیصلہ عقل سے نہیں کیا جاتا. عقل تو کہہ رہی تھی کہ کیسے آگ میں چلے گئے جل جاتے اللہ نہ کرے بچتے ہی نہیں. مگر ہر چیز کا فیصلہ عقل سے نہیں ہوتا کچھ فیصلے دل سے کیے جاتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کون کودا تھا؟ عشق. عقل نہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو سوچتی رہ گئی تھی عشق نے چھلانگ لگا دی تھی. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں. ایوری تھنگ ہر چیز عقل سے نہیں تولی جاتی کچھ باتیں دل سے کی جاتی ہیں. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. حضرت ابراہیم نے یہ پروف کیا کہ جس کے ساتھ رب ہو باطل قوتیں کتنی ہی اوپر کیوں نہ آ جائے آگ نہ کیوں نہ جلا دی جائے اللہ چاہے تو وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. یہی آج کے بیان کا میسج ہے. مسئلہ یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں سب پر بھروسہ ہے ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے. ہم اپنی پرابلمز میں ہم اپنی مشکلوں میں ہم اپنی پریشانیوں میں ہم سمجھتے ہیں پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. سورس ہوگی نا اگر فلاں بندے سے تعلق ہو گیا نا اب میری مشکل نہیں رہے گی. بیمار بھی ہو گیا اچھے ہاسپٹل میں داخل ہو جاؤں گا. پاکستان میں علاج نہیں ہوا تو بیرون ملک چلا جاؤں گا. پیسے ہونے چاہیے جناب. بندے کے پاس پیسہ ہو تعلقات ہو پھر پرابلم نہیں رہتی. یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے دماغ میں بٹھائی جا رہی ہے. یاد رکھنا ساری دنیا کا پیسہ آپ کے پاس ہونا ورلڈ بیسٹ ہاسپٹل آپ اپنے لیے ہائر کر لیں دنیا کا بہترین ڈاکٹر نہیں ڈاکٹروں کی ٹیم بلا لیں اللہ نے شفا نہیں دینی شفا نہیں ملنی. اور غریب آدمی ہو جس کے پاس دوائی کے پیسے نہ ہو رات درود شریف پڑھ کے سوئے اللہ نے شفا دینی ہے صبح بغیر دوائی کے شفا یاب ہو جائے. بھروسہ رب پر رکھو. ہم اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. توکل کی تعریف علماء نے لکھی ہے. توکل یہ ہے بندہ اسباب پر نہیں خالق اسباب پر توجہ رکھے. ہم اسباب پر توجہ رکھتے ہیں یار سورس ہوگی تو کام ہو جائے گا پیسے ہوں گے تو مدینے چلا جاؤں گا. یہ بے وقوفی ہے. دنیا میں کروڑوں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ساری دنیا دیکھی مدینہ نہیں دیکھا. ایسے غریب بھی ہم نے دیکھے ہیں رہنے کو گھر نہیں پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں آقا نے کئی بار مدینہ دکھا دیا. کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو خدا را اپنا جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے وہ درست کیجئے. یہ نہیں کہتا کہ جناب کاروبار نہیں کرنا چاہیے جاب نہیں کرنا چاہیے اسباب ضرور اختیار کیجئے مگر توکل اور بھروسہ رب پر رکھیے. دکان کھول کر بندہ یہ نہ سمجھے دکان لی ہے اس لیے کاروبار ہوگا. نہیں دکان کھول لی ہے اب رب رزق عطا فرمائے گا. اے نبی پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہا حضور اونٹ لایا ہوں باندھوں یا توکل کر کے چھوڑ دوں. نبی پاک نے فرمایا باندھ لو اور اللہ پر توکل بھی کر لو. یہ نہ سوچنا باندھا ہے اس لیے بچ گیا گاڑی لاک لگائی ہے اچھا والا ٹریکر لگایا ہے اس لیے بچ گیا. نہیں میرا کام ٹریکر لگانا ہے حفاظت کرنے والی ذات رب کائنات کی ہے. یہ بہت باریک سی لائن ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور بندہ جو حرام کی طرف جاتا ہے نا میرے بہت سارے بھائی یہاں کاروباری بیٹھے معذرت کے ساتھ بعض اوقات عجیب عجیب سی ڈیلز آتی ہیں عجیب عجیب سی کرنسیز آتی ہیں بہت سارے معاملات کاروبار کے نئے آتے ہیں نہ کسی کو پوچھنے کی فکر ہے کہ یار یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ فائل خرید سکتا ہوں کہ نہیں، یہ پلاٹ بیچ سکتا ہوں کہ نہیں، یہ سودا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ جو پیمنٹ ٹرمز میں طے کرنے جا رہا ہوں یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے، ابھی تک تو میرے قبضے میں کوئی چیز نہیں آئی، بلڈنگ میں فلیٹ کوئی نظر نہیں آ رہا، کیا میں اس کی ڈیل کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، یہ جگہ ابھی پتہ ہی نہیں کہاں ہے اور میں اس کی خرید و فروخت شروع کر رہا ہوں، کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ نہیں، کمٹمنٹ میں جو کر رہا ہوں کہ بنا کر دوں گا، یہ میں بنا کر دوں گا یا نہیں دوں گا، یہ میرے لیے کرنا جائز ہے کہ نہیں، ذرا سوچئے یہ کاروبار میں ہم کیوں نہیں سوچتے۔ خدا کی قسم میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، جو کچھ میرے رزق نصیب میں ہے ایک ایک دانہ مل کر رہے گا، ساری دنیا چھیننے کی کوشش کر لے آپ کے نصیب کا رزق آپ کو مل کر رہے گا، اور جو نصیب میں نہیں نا سارے لوگ دینے کی کوشش کر لیں وہ نہیں ملنا، تو جو نصیب میں لکھا وہ ملنا ہے تو حلال کیوں نہ کماؤں، کیوں حرام کی طرف جاؤں۔ بندہ کہتا یار میرے ساتھ کاروبار شروع کرنے والا اتنی ترقی کر گیا، کل اسکوٹر پر گھومتا تھا آج لینڈ کروزر ہے، اس کا کاروبار چیک کرو میں بھی وہی کروں گا۔ اللہ کے بندے تم کسی کی ترقی کو تو دیکھ رہے ہو، پہلے یہ چیک نہیں کرو گے کہ یہ حلال ہے کہ نہیں؟ ہم سب کے لیے اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو، وہ رب کریم تمہیں حلال میں بھی برکت دے گا، اس کے بھروسے کو توڑو گے تو حرام کی طرف چلے جاؤ گے۔ بہت بڑی تعداد میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو حرام کی طرف جاتی ہے نا، ناجائز کام کی طرف جاتی ہے، اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ اسٹرانگ نہیں رہتا، صبر نہیں آتا کہ یار کب تک صبر کروں، کب تک تھوڑے تھوڑے کماتا رہوں، دنیا کدھر پہنچ گئی، میری مارکیٹ کے لوگ کتنی ترقی کر گئے، اب میں جناب حلال کے چکر میں تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کروڑوں روپے ہیں مگر حرام کے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، اور جو پیسہ بچا ہوا ہے وہ قیامت کے لیے عذاب بننا ہے، یہ پیسے اچھے ہیں یا تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں، سارے بچے فرما بردار ہیں، سکون کی نیند آتی ہے، بیماریاں قریب نہیں ہیں، بتاؤ کون سے برکت والے ہیں؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے برکت کوانٹٹی میں سمجھی ہوئی ہے، جس کی بہت ساری گاڑیاں، زبردست بنگلہ، بڑا بینک بیلنس، وہ برکت والا ہے۔ یاد رکھو ایک بات، برکت کوانٹٹی میں نہیں، برکت کوالٹی میں ہے، تھوڑے ہوں اچھے ہوں، حلال کے ہوں، سکون کے ہوں، ایک ایک لقمہ، ہاں کتابوں میں لکھا علماء نے حلال کھانے کا جو بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے اس کے دل کو نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ ایک بار نبی پاک سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کی، حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے۔ مستجاب الدعوات پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ہر دعا قبول ہو۔ کون کون بننا چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں یار دعائیں قبول ہو جائے، پھر کیا چاہیے؟ بیوٹیفل کوسچن، ہم سب کو اس کا آنسر چاہیے۔ نبی پاک نے کوئی لمبی لسٹ نہیں دی کہ اے سال اتنے روزے رکھنا، اتنے حج کرنا، اتنے عمرے کرنا، اتنا قرآن پڑھنا، پھر تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ دیر از اونلی ون آنسر، اے سال اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ، تم حلال کھانے والے بن جاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بہت بڑی میجورٹی کہتی دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں تو کعبے کی پہلی نظر دیکھ کر دعا مانگ کے آیا، اتنے بڑے علماء سے دعا کروائی، میں نے ادھر جا کر دعا کی، فلاں مزار پر گیا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلے سوچو تو صحیح کہ میں جو کھا رہا ہوں، جو میری روزی مجھے مل رہی ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، وہ حلال ہے کہ نہیں؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا زار و قطار رو رہا ہے اور ہاتھ اٹھا رہا ہے، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ کرم کر دے، بہت رو رو کے دعائیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے عرض کی، مولا تیرا بندہ اتنا رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا، پیغام الہی آیا، اے موسیٰ یہ اتنا روئے، اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لے، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ اس کی بولا کیا وجہ؟ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے یہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے یہ حرام ہے۔ اب سوچئے دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ حدیثیں ہیں میرے آقا کی، حرام کا لقمہ جس کے پیٹ میں اس کی 40 دن تک عبادتیں قبول نہیں، اور اگر یہ جسم حرام سے بڑا ہے تو یہ جہنم میں جلنے کے قابل ہے، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، کس کام کا وہ پیسہ؟ سوچو، بینک بیلنس تو بڑھ جائے گا، پراپرٹی کا کام بھی بڑھ جائے گا، جس کے بہت خوبصورت بیڈ روم اور لیوش باتھ روم ہے وہ سوچے کتنے سال رہو گے اس گھر میں، کہیں ایسا نہ ہو اس خراب روزی کے چکر میں جس قبر میں جاؤ وہ قبر سانپ اور بچھو سے بھری ہو. خوش نصیب وہ ہے جس کا گھر بھی اچھا ہو اور اللہ نے اس کی قبر بھی اچھی بنا دی ہو. یہاں بھی مزے کرو ادھر بھی مزے کرو نا. اب بندہ کہتا ہے یار باتیں تو ساری ٹھیک کر رہے ہیں چھوڑوں کیسے. مین کوسچن یہ آتا ہے سود کے کام میں پھنس گیا, رشوت کے بغیر چلتا نہیں, جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے, ساری مارکیٹ کا ٹرینڈ ایسا بن گیا ہے میں نہیں کروں گا تو دوسرے کر جائیں گے. میں آپ کو اللہ کے کلام سے ایک آیت سنانا چاہتا ہوں, پلیز دل کے کانوں سے سننا. کاش یہ آیت قرآن ہمارے یقین میں بدل جائے. اور یہ اللہ نے فرمایا ہے اگر میں ایمان والا ہوں, میں مسلمان ہوں اور مجھے رب کے کلام پر بھروسہ نہیں تو پھر کس پر بھروسہ ہے؟ اگر میں اللہ کا بندہ ہوں تو جو فرمایا میرے حق رب نے حق فرمایا نا, وہ رازق ہے, وہ مالک ہے, وہی دینے والا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا, نجات کا راستہ. لوگ کہتے ہیں جناب آپ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, میرا قرضہ کیسے اترے گا, میری پرابلم کیسے سالو ہوگی, اتنا بڑا مسئلہ ہے, اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں نہیں نکل سکتا, ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, قرضہ بہت چڑھ گیا ہے, بیماریاں بہت ساری ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ایک چونٹی آپ نے دیکھی ہوگی, اس چونٹی کے آگے آپ سیب رکھ دیں, وہ چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہوگا نا. چونٹی جب اس سیب کو دیکھے گی اس کے لیے تو پہاڑ ہوگا. آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب. آپ اٹھا کے جیب میں رکھ لیں گے. آپ کے لیے سیب ہے, چونٹی کے لیے پہاڑ ہے. جو مصیبت آپ کے لیے پہاڑ ہے میرے رب کے لیے کچھ نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ قدرت والا ہے, وہ مالک ہے. میں پریشان ہوں وہ دیکھ رہا ہے, میں جس مصیبت میں ہوں اسے معلوم ہے. میں بھروسہ تو کروں اپنے رب پر, میں پکاروں تو صحیح اس کو, ضرور مدد فرمائے گا. مسئلہ یہ ہے میں سب کو پکارتا ہوں میں رب کو نہیں پکارتا, میں دنیا والوں کے پاس تو جاتا ہوں میں اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتا, میں ہاتھ اٹھا کر اس سے التجائے نہیں کرتا کہ مالک بندہ تیرا ہوں. سنو قرآن میں اسی مالک کو مولا نے میسج دے دیا آپ کو, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے میں ادھر سے روزی دوں گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. ارے ہوا ہے ایسا, لوگ کہتے تھے میں کھڑا نہیں ہو سکتا برباد ہو گیا, اللہ نے پھر کھڑا کر دیا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں ادھر سے روزی دوں گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. پھر رب فرماتا ہے, فرمایا بھروسہ کرنے والوں سنو, جو اللہ سے بھروسہ کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. بس بھروسہ کر لو, یقین رکھو کہ میرا مالک. دیکھو یار میری اور آپ کی جو ماں ہے کتنا خیال رکھتی ہے ہماری. کبھی ماں چاہے گی میرا برا ہو آپ کا برا ہو؟ ایک بار یقین تو کر لو کہ میرے مالک نے میرے لیے جو کیا ہے نا وہ بہتر کیا ہے. کسی جانور کسی پرندے کو کل کی فکر نہیں ہوتی. ہمارے بینک بھرے ہوتے ہیں, فریج بھرے ہوتے ہیں, کبرڈز بھرے ہوتے ہیں, پھر بھی شوگر بڑھ رہی ہوتی ہے, پھر بھی بلڈ پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے, ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے, کل کا کیا ہوگا؟ مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی اب کاروبار کا کیا ہوگا؟ اللہ کے بندوں سب کام میرے سوچنے والے نہیں, جس نے مجھے بنایا ہے میرا خالق ہے وہ رسک دے گا. رسک کا تو وعدہ ہے, مغفرت کا وعدہ نہیں. فکر کرو مغفرت کی. ہم نے کبھی ڈاکٹر کے پاس ایسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا, ایسے تو بہت سارے آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بزنس ڈاؤن ہو گیا, نقصان ہو گیا, شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا. کوئی تو ایک آئے ایسا کہ میری شوگر اس لیے ڈاؤن ہو گئی کہ مجھے یہ فکر ہو گئی کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا, قبر کیسی ہوگی, مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی, گناہ اتنے ہو گئے ڈاکٹر صاحب کچھ کیجیے. کسی بندے کو ایک کو تو فکر ہو, سب کو رسک کی فکر ہے, کاروبار کی فکر ہے, بھروسہ کرو اپنے رب پر. ایک اور آیت قرآنی وظیفے کے طور پہ یاد کر لو, فرعونیوں میں اللہ کے نبی کے دشمن تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے, جو مقابلے میں فرعون تھا اس قوم پر عذاب آیا. ایک فرعونی تھا ایک جملہ کہا کرتا تھا, اللہ نے اس جملے کو قرآن میں شامل فرما دیا ہیں اور اس پر عذاب بھی نہیں آیا. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ کہتا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. خدا کی قسم میں مشورہ دیتا ہوں, جتنے مجھے یہاں سن رہے ہو, کوئی بیمار بیٹھا ہوگا, کوئی قرضے میں ہوگا, کوئی بے روزگار ہوگا, کوئی کسی تکلیف میں, آنکھیں بند کر کے تصور جما کر اکیلے یہ کہنا یا اللہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام مالک تیرے سپرد کرتا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں کمزور ہوں، میں نہیں کر پا رہا، تو بچا لے، تو سنبھال لے، کہو تو صحیح نا اللہ کو، عرض تو کرو اس کی بارگاہ میں، بھروسہ تو کرو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تیرے سپرد کرتا ہوں، اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ضرور کرم کرے، پھر دیکھو غیب کے کیسے دروازے کھلتے ہیں، آج ہمت کرنی ہے میٹھے اسلامی بھائی، حرام نہیں کماؤں گا، کچھ بھی ہو جائے میں ایک روپیہ بھی حرام اپنی روزی میں شامل نہیں، بلے کام کم ہو جائے، نہیں چاہیے مجھے ایسی روزی، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، آخری بیان کی بات، ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ یار آپ نے بات تو کی، میں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں لیکن کاروبار کا کیا ہوگا، فیملی کا کیا ہوگا، میرے کام خراب ہو جائیں گے، آمدنی کم ہو جائے گی، خرچے زیادہ ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا اٹلی میں، ایک مبلغ دعوت اسلامی اٹلی گئے، انہوں نے بیان کیا، وہاں ایک شخص بیان کے بعد آیا، جو یورپ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں پر سٹورز کے اندر شراب بیچی جاتی ہے، مسلمان بھی بدقسمتی سے کام کرتے ہیں، ایک نوجوان مسلمان کہتا ہے میرا سٹور ہے، میں لکر بیچتا ہوں، میں اس پہ شراب سیل کرتا ہوں، آپ نے بیان تو کیا لیکن میں اگر شراب بیچنا چھوڑ دوں گا میرے خرچے ہی پورے نہیں ہوں گے، 50% سے زیادہ آمدنی تو شراب بیچنے میں ہے۔ اس مبلغی دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے کہا ایک بات بتاؤ، میں وہی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک بات بتاؤ، تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، وہ تمہیں روزی دے رہا ہے، تم حرام بند کرو گے کیا وہ روزی روک لے گا؟ رسک دینے والا کون ہے؟ سب مل کے جواب دیں، روزی دینے والا کون ہے؟ ارے اللہ کو ناراض کر رہے ہو تمہیں روزی مل رہی ہے، تم راضی کرو گے، وہ غیب سے اور عطا فرمائے گا، برکت عطا فرما دے گا۔ وہ نوجوان زاروں کی تار رونے لگا، کہتا ہے بس اب نہیں دے چکا۔ ایک سال بعد وہ مبلغ دعوت اسلامی پھر اٹلی گئے، پھر بیان کے بعد وہ نوجوان ملا، کہتا ہے ایک سال پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا، اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں چھوڑ دوں گا تو اسٹور کا بنے گا کیا، کہتا ہے سال ہوا ہے اللہ نے اس سے زیادہ آمدنی میں برکت عطا فرما دی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قرآن کا وعدہ ہے اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، آؤ اپنے رب سے آج دوستی کر لو، آج اس کے فیصلوں پر یقین کر لو، اور اگر کسی پریشانی میں ہونا تو یہ نہ کہو کہ میں کیوں پریشان ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، کیا پتا یہی میرے لیے بہتر ہو، آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا بھائی ہو گلا خراب اور وہ آئس کریم کی ضد کرے، ٹھنڈے جوس کی ضد کرے کہ میں نے پینا ہے، آپ پلائیں گے اس کو، تو رونا شروع ہو جائے نہیں میں نے پینا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں میں نے نہیں پلانا، آپ کو برابر میں دوست کھڑا ہو کہ یار کیسے ظالم ہو بچہ رو رہا ہے آئس کریم نہیں دے، آپ کہیں گے بھائی جان مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، ابھی دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، ایسا ہی ہے۔ اب میرا بڑا پیارا سا سوال ہے، دل کو ذرا ٹچ کرے گا آپ کے، تمہیں باپ ہو کر بھائی ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے رب کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا، نہیں مل رہا، میں رو رہا ہوں نہیں مل رہا، میں التجا کر رہا ہوں نہیں دے رہا رب، وہ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے لیے کاروبار اچھا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بچہ بیٹا ہو جائے میرے لیے اچھا ہے، مجھے لگ رہا ہے میری فیکٹری لگ جائے اچھا ہے، رب نہیں دے رہا، وہ نہیں دے رہا تو وہی صحیح فرما رہا ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، سونپو نا اپنے کام اسے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد، اے کاش یہ لیول آف توکل مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے، پھر دیکھو کیسے غیب کے دروازے کھلتے ہیں، پھر دیکھو کیسا سکون نازل ہوتا ہے، تھوڑی روزی میں بھی اللہ تمہیں برکت دے دے گا، تمہیں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہوگی، نمازوں میں دل لگنے لگے گا، تلاوت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس کے تحت ایک چھوٹا سا میسج، یہ ہے رب کا قرآن، پڑھنے والے بن جاؤ تو روز ایسی شمیں اور ایسی روشنی ملنا شروع ہو جائے گی۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں قرآن کے نور کو پھیلا رہی ہے، میں مشورہ دیتا ہوں آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ کے قریب کی مسجد میں دعوت اسلامی والے رات کو ایک چھوٹا سا مدرسہ لگاتے ہوں گے جس پہ صرف بڑے اسلامی بھائی، بچے نہیں بڑے آتے ہیں، اس مدرسے میں جائیے، اپنے مخارج ٹھیک کیجیے، قرآن پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اگر آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ایک بہت خوبصورت تفسیر قرآن ہے جس کا نام ہے صراط الجنان، ہمارے مکتبے نے جاری کی ہے، 10 جلدوں پر ہے، آسان اردو میں ہے، سارے قرآن کے واقعات اس میں ہیں، پڑھتے جائیں ایمان تازہ ہو جائے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ رات اپنے بچوں کو سونے سے پہلے والد کہے بچوں آ جاؤ آج میں تمہیں قرآن کی کہانی سناتا ہوں, آج کسی نبی کا واقعہ سناتا ہوں. سوچے کیا پیارا ماحول بنے گا. فلمیں دیکھ کر, ڈرامے دیکھ کر, بے حیائی کے منظر دیکھ کر سوتے ہیں. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, دن کا اینڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہماری آنکھ کا بند ہو, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میرے اعمال کی اصلاح